الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم. حضرت محترم, بیان تو اصل میں حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی مدظ ذیل الام العالی کا ہوتا ہے, وہ چونکہ سفر پر ہیں, یہاں نہیں ہیں, اس لیے گندم اگر بہم نہ رسد جو غنیمت اس, کچھ نہ کچھ بیان انشاءاللہ ہوگا تاکہ کچھ باتیں دین کی سن لیں اور سنا لیں, تاکہ سننے والے کو بھی فائدہ پہنچے, سنانے والے سننے والوں کو بھی اور سنانے والوں دونوں کو فائدہ پہنچے. جو آیت تلاوت کی ہے, بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے, اس میں جو اصل بات بیان کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے, منکرات سے روکتی ہے, اور ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے. نماز کے حوالے سے یہ مختصر سی آیت ہے, قرآن مجید میں جا بجا حکم ہے نماز پڑھنے کا, مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے جو واجب کے قریب ہے, بغیر کسی عذر کے جماعت کو ترک کر دینا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے وقت پر گھروں میں نماز پڑھیں, اس میں تاخیر نہ کریں, بلکہ ان کو تو چونکہ کسی کا انتظار نہیں ہوتا, جیسے ہی اذان ہو جائے یا جماعت یا وقت نماز ہو جائے, اس کے بعد چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, مثلا اگر پانچ بجے عصر کا وقت ہو رہا ہے تو وہ پانچ بجے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں, چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. البتہ مردوں کے لیے چونکہ باقاعدہ اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ مسجد میں آئیں اور اس کے بعد ایک نماز کا وقت مقرر ہوتا ہے, تو اس لیے وہ پابندی کے ساتھ جماعت کے لیے حاضر ہونا چاہیے ان کو. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جو حکم بھی عطا فرمایا ہے, یعنی وعید ہے بہت سخت, کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جماعت کے لیے کھڑا ہوں, اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے باوجود اس کے کہ انہیں وہ عذر نہیں ہے, تو کچھ لوگوں کو میں اپنے ساتھ لوں اور لے جا کر ان لوگوں کو جو گھروں میں ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, تو میرا جی جاتا ہے ان گھروں کو جلا دوں. یعنی باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, شفیق ہیں, مہربان ہیں امت پر, لیکن اس کے باوجود یہ حکم کتنا سخت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر عورتیں اور بچے گھروں میں نہ ہوں تو میں ان جوانوں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دیں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اس سے یہ پتا چلا کہ خواتین کی وجہ سے اور عورتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ آتی تھیں, کیونکہ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا, عافیت کا زمانہ تھا, اور آپ سے بہتر زمانہ کس کا زمانہ ہوگا. اس وقت وہی بھی نازل ہو رہی ہوتی تھی, یعنی دین کی کوئی نئی بات بتانی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے, تو وہ خیر کا زمانہ تھا. اس لیے آپ کے زمانے کو ہم اس زمانے پر, اس زمانے کو اس زمانے پر قیاس نہیں کر سکتے. فقہ احناف, یعنی احناف کے جو فقہا ہیں, ان کے نزدیک حکم یہی ہے کہ عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ مسجدوں میں آئیں. اب جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کی مسجدوں میں آنے کا حکم تھا اور آپ کے پیچھے وہ آ کر نماز پڑھا کرتی تھی تو تب بھی آپ نے کوئی ترغیب انہیں کبھی نہیں دی، تاکید بھی نہیں فرمائی کہ تم مسجدوں میں آ کر نماز پڑھو، اور نہ کہیں قرآن حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر عورتیں مسجدوں میں نہیں آئیں گی تو ان کے لیے یہ گناہ ہے یا ان کو یہ سزا ہے. بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر خواتین گھروں میں نہ ہوں اور بچے نہ ہوں تو میں ان نوجوانوں کو حکم دیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، لیکن چونکہ خواتین ہوتی ہیں گھروں میں بچے ہوتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ان کے لیے آپ کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ان مردوں کے لیے حکم ہے جو گھروں میں ہیں، انہیں کوئی عذر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ آ کر مسجد میں نماز ادا کریں. رمضان المبارک کا زمانہ قریب آ رہا ہے، ہمارے ہاں معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، افراد و تفریق ہے. ایک طرف تو فرض نمازوں کے لیے خواتین کو منع کیا جاتا ہے کہ گھروں میں ہی پڑھیں، زیادہ بہتر یہ، اور دوسری طرف یہ کہ جب تراویح ہو رہی ہوتی ہیں تو باقاعدہ لوگ انتظامات کرتے ہیں. بھئی فرض نماز سے بڑھ کر تو تراویح نہیں ہے نا، تراویح تو سنت ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن فرض نماز جو یقیناً مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب کے قریب ہے تو ان کے لیے ہے، تو مردوں عورتوں کے لیے فرضوں کا تو اہتمام نہیں ہوتا، لیکن ہم سنتوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ گھروں سے نکلیں، حالانکہ اس میں وقت بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، کم از کم ایک گھنٹہ تو لگی جاتا ہے، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ معمولی بات، اب گھروں سے چل کر آئیں نماز پڑھیں پھر واپس جائیں تو اس میں ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے، اور کہیں اگر بیان بیان ہو رہا ہے تو اس میں آدھا گھنٹہ لگ گیا تو پتہ چلے دو گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں، تو یہ اچھا خاصا وقت ہے جو وہ گھر سے باہر رہتی ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون ہیں، حمید بن سعدی کی اہلیہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھوں، یعنی جماعت میں شریک ہوں آپ کے پیچھے، میرا جی چاہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمہارا یہ دل چاہتا ہے کہ تم میری مسجد میں میرے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرو. یقیناً یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کوئی نماز پڑھے، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے، لیکن تمہارے گھر میں اگر کوئی کوٹھڑی ہو اس میں نماز پڑھنا تمہارے لیے زیادہ افضل ہے بنسبت اس کمرے کے جو باہر ہو، اور کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ تم گھر کے صحن میں یا دالان میں پڑھو، اور گھر کے صحن اور مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم محلے کی مسجد میں پڑھو، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ تم میرے پیچھے مسجد نبوی میں آ کر پڑھو. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی آپ کیا آپ نے اگرچہ منع نہیں کیا لیکن آپ کا دلی تقاضا یہ تھا کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا ہی زیادہ افضل. چنانچہ اس کے بعد حضرت حمید بن سعیدی کے جو خاتون ہیں اہلیہ ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک خاص کمرہ بنوایا نماز پڑھنے کے لیے جو بالکل الگ تھلگ تھا، اور اس زمانے میں لائٹیں وائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرا ہوتا تھا اس میں، تو ساری زندگی انہوں نے پھر وہیں نماز پڑھی یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ دین ماننے کا نام ہے، اتباع کا نام ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے، اپنے دل کے تقاضے کو پورا کرنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. پھر دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں، یعنی یہ روایت بھی موجود ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ تو تشریف لے گئے دنیا سے، اگر آپ یہ زمانہ دیکھتے اور یہ ان عورتوں کو اس حال میں دیکھتے جس حال میں وہ آتی ہیں مسجدوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرما دیتے. یعنی حالانکہ وہ زمانہ کوئی اتنا خراب زمانہ نہیں تھا، 100 سال پہلے کا زمانہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو بڑی حیا اور شرافت کا دور تھا، لیکن حضرت عائشہ کا زمانہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہی زمانہ ہے، بہت زیادہ دور کا زمانہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل عورتوں کو دیکھ لیتے تو منع فرما دیتے. اور ایک اور روایت اس سلسلے میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی, قبیلہ مزینہ کی عورت تھی, وہ نماز پڑھنے کے لیے آئی. آپ نے دیکھا کہ وہ بنٹھن کے آئی ایک تو, اور تھوڑا سا اس میں چال سے یا کسی بھی اعتبار سے آپ کو پتہ چلا کہ اتراتی ہوئی آئی, تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم اپنی عورتوں کو حکم دیں کہ ایک تو وہ زیب و زینت کر کے نہ آئیں, اور دوسرا یہ کہ مسجد میں اترا کر نہ آئیں نہ چلیں, کیونکہ بنی اسرائیل کی خواتین پر اللہ کے ان کے اس زمانے کے جو نبی تھے انہوں نے جو لعنت فرمائی وہ اسی وجہ سے تھی. اس سے پتہ چلا کہ یعنی اس زمانے میں بھی جو خواتین آتی تھیں تو کچھ شرائط کے ساتھ تھیں, کہ ایک تو سادگی کے ساتھ آئیں, بن ٹھن کر نہ آئیں, زیب و زینت نہ کریں, اٹھلاتی بھی نہ آئیں, ایسی صورت نہ ہو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ خاتون اترا رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیا بھی کرتی تھی خواتین خاص طور پر عشاء اور فجر میں, تو اس وقت بھی دیکھیے یہ حکم تھا کہ جب سلام پھر جاتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے تھے تو آپ بیٹھے رہتے تھے, یہاں تک کہ خواتین اٹھ کر چلی جاتی تھیں, اور جب مردوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ خواتین جا چکی ہیں تب وہ اٹھ کر باہر نکلتے تھے, یعنی اختلاط نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں تو ہم نے بعض صورتوں میں ایسا دیکھا کہ ایسا اختلاط ہوتا ہے کہ پوچھو نہیں. یہی نہیں بلکہ حرمین شریفین میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جب خواتین آتی ہیں تو ان میں بھی اتنا اختلاط ہوتا ہے مرد اور عورتوں میں کہ الاعوذ باللہ. لہذا ہمارے یہاں تو اب بھی حکم یہی ہے, خواتین کے لیے عمرہ کریں یا حج کریں تو اس صورت میں ان کے لیے مسجد حرام میں جانا صحیح ہے کہ جب وہ طواف کے لیے جائیں تو بے شک نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں. یعنی صرف نماز پڑھنے کی نیت سے حرم شریف میں بھی جانا وہ مناسب نہیں, بلکہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب حرم شریف میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. مردوں کو اگر ایک لاکھ کا نماز مل رہا ہے مسجد میں آ کر, انشاءاللہ اگر خاتون خانہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی اللہ کے حکم سے ان کو وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو بیت اللہ میں ملے گا. مسجد نبوی میں جو ثواب مل رہا ہے 50,000 نماز کا یا 1,000 نماز کا, تو خاتون خانہ اگر گھر میں پڑھیں گی تو یقین ان کو وہی اجر و ثواب. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سارا مدینہ کو مسجد نبوی میں آ کر نماز نہیں پڑھتا, یا وہاں جو محلے کی مساجد ہیں وہاں بھی چند خواتین ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ساری خواتین مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. البتہ مسجدوں کے قریب اگر کوئی جگہ ایسی ہے یا بازاروں میں مسجدیں, وہاں پر اگر کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جو پردے کے ساتھ ہو کہ خواتین اگر بازار آئی ہیں کسی وجہ سے کسی ضرورت کے تحت اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہ بھی تاکہ آ کر نماز پڑھ لیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنی نماز پڑھیں اور چلی جائیں, کوئی اختلاط اس میں نہیں ہوتا. جیسے ہمارے یہاں بھی مسجد پہلے بھی بنی تھی, اب پکی بنائی جا رہی ہے, کہ راستے میں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے بہت سے لوگ نماز کے لیے یہاں رکتے ہیں, تو وہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ اپنی نماز پڑھیں اور چلی جائیں. تو اس کی بہرحال حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہ خواتین آ کر مسجدوں میں نماز پڑھیں, بلکہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, یہ زیادہ بہتر ہے. البتہ اگر ضرورت کے تحت وہ باہر آئی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مسجد کے قریب میں کوئی پردے کے ساتھ جگہ ہے اور وہ اپنی نماز پڑھنے وہاں, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب فرض نمازوں کے بارے میں یہ احکام ہیں تو تراویح کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تراویح تو سنت, اس کے لیے خواتین کو یہ جماعت بھی مناسب نہیں اور خواتین کا مسجد میں آنا بھی مناسب نہیں, اس لیے اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں. بلکہ جو احکام ہیں فقہائے احناف کے نزدیک اور جو مفتیان کرام نے فتویٰ دیے ہیں اس کے تحت خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, اپنے طور پر پڑھیں, جماعت کرانے کی بھی ضرورت نہیں. البتہ گھر میں اگر کوئی حافظہ بچی ہے اور اسے یقیناً قرآن مجید یاد رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے, تو اگر وہ اپنے گھر میں نماز تراویح کی کرا دے اور اس میں دو چار گھر کی خواتین شریک ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں بھی تداعی نہ ہو, تداعی کا معنی ہوتے ہیں دعوت دے کے بلانا کہ بھائی ہمارے یہاں تراویح ہو رہی تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ, یہ جائز نہیں. گھر کی خواتین دو چار عورتیں اگر مل کر نماز پڑھ لیں اس خاتون کے پیچھے جو حافظہ ہے, تاکہ اس بچی کا قرآن مجید بھی یاد رہے, یا دو گھر میں عورتیں ہیں تو وہ ایک عورت پڑھائے ایک عورت سنے, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن باقاعدہ آج کل جس طریقے سے ایک رسم بن گئی ہے اور اپارٹمنٹ کے باہر یا وہاں جو جائے مسجد ہوتی ہے باقاعدہ فرضوں کے لیے, تو وہاں جگہ نہیں بنائی جاتی, لیکن تراویح کے لیے باقاعدہ ٹینٹ لگا کر جو ہے وہ نماز کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے کہ اگر خواتین یہاں پر نماز پڑھ لیں. تو یاد رکھیے یہ کوئی احسن طریقہ نہیں ہے, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے, بلکہ انہیں محبت پیار سے سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنے پر ہی وہ اجر و ثواب رکھا ہے جو مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے پر ملتا ہے. تو ان شاء اللہ یقیناً جب ان سے محبت پیار سے بات سمجھائی جائے گی اور منشا ان کی سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس پر وہ ضد بھی نہیں کریں گے. پچھلی طریقے سے بات کو سمجھانا چاہیے, مقصود کوئی اور نہیں. اس زمانے میں جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کا زمانہ ہے, یعنی اب تو نکاح بھی ہو رہا ہوتا ہے اگر کہیں لان میں کہیں ادھر ہوتا ہے تو وہ آ کے قاضی صاحب کے دائیں بائیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں خواتین, کوئی پردہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اسی طریقے سے اگر مسجدوں میں بھی ہیں تو ایک ہی گیٹ سے آنا اور جانا اختلاط یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ جو عبادتیں ہوئی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو منع فرمایا شریعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اس زمانے میں جب عورتیں آتی تھیں فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کے نہ آئے, حالانکہ مسجد میں آ رہی لیکن فرمایا خوشبو لگا کر نہ آئے, منع ہے, سخت حرام ہے یہ چیز. آج تو بازاروں میں شادی بیاہ میں جہاں بھی چلے جائیں اختلاط بھی ہے, ساتھ میں خوشبو اور دیگر بے پردگی اور بے حیائی کا وہ عالم ہے کہ علمان والحفیظ. تو جو جیسے, اور پھر یہ کہ اب اس پردے کی اہمیت بھی دلوں سے نکلتی جا رہی, پہلے کسی نہ کسی درجے میں کوئی چادر لے لی, دوپٹہ اوڑھ لیا, اس قسم کی چیزیں تھیں, اب تو اس چیز کو فرسودہ خیال کرتے ہیں. بھائی ہمارا دین فرسودہ نہیں ہے, ہم اگر نبی کے امتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے تو ہی نجات ہے ہماری. یوں اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے تو ہمارے باپ کی جنت نہیں ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کریم ہے, جس کو چاہے بخش دے اور جس کے چاہے کرم کا معاملہ کرے, ہم کون ہوتے. لیکن جو شریعت کے احکام ہیں وہ یہی ہیں کہ پردے کے ساتھ رہیں, حیا کے ساتھ رہیں, اور اسی خوشبو سے منع فرمایا, پیروں میں پازیب جان جار ایسی چیز جو آواز والا زیور ہوتا ہے اس سے منع فرمایا, کوئی ایسی چیز جو زیب و زینت کی ہو اس سے منع فرمایا. تو یقیناً ہماری خیر اسی میں ہے میرے عزیز ہو کہ ہم شریعت کے احکام کو سمجھیں, کیونکہ وہ اپنے دل کا تقاضا یا اپنے دل کی خواہش پوری کرنا مقصد نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں شریعت کی روشنی میں وہ ہم اپنے بہن بھائیوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ اس پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ کو ہم راضی کریں. دیکھیے عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے, عبادت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اول تو تخلیقی عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتے کہ 24 گھنٹے سجدے میں رہو تو یہ کوئی ناانصافی نہ ہوتی, ظلم نہ ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اوقات بھی دیے کہ بھائی نماز بھی پڑھو, اپنا کام کاج بھی کرو, رزق حلال کی تلاش بھی کرو, اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ جو ہے کوئی کام کرو تاکہ تمہیں اپنے گھر میں آسودگی رہے, کوئی تمہیں پریشانی نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ کہ اس نے ہماری جان اور مال کا سودا کر لیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مال کا بھی سودا کر لیا کہ مال بھی ہمارا جان بھی ہماری, جہاں ہم کہیں وہاں خرچ کرو, جہاں ہم کہیں وہاں جان دے دو, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سودا کر, اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کے باوجود ہمیں وقت دیا ہے کہ تم اپنے اوقات کو دوسرے کاموں میں بھی لگا سکتے ہو. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ اجازت ملتی ہے تو پھر تھوڑی سی اجازت ہوتی ہے نا, جس طریقے سے ہمارے یہاں اگر کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی, آہستہ آہستہ دونوں پیر رکھنے کی جگہ, تو اس کے بعد بیٹھنے کی جگہ, پھر اس کے بعد لیٹنے کی جگہ, کوشش کرتا ہے کہ جو بیچارہ اصل ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے اور خود وہ اندر. تو ہمارے یہاں جس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ڈھیل دی جاتی ہے تو باقی ساری کسر ہم خود پوری کر دیتے ہیں. تو اسی لیے شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اصل چیز ہے. تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا تقاضا تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا. اب رمضان المبارک الحمدللہ قریب آ رہے ہیں, اس میں ہمیں ابھی سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا, ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے, یعنی اپنے نظام کو مرتب کرنا چاہیے تاکہ ہم اس نظام کے مطابق اور مرتب کردہ جو ہمارا نظام ہے اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں. ہمارے بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے اگر تم اپنے آپ کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے کر لو, یعنی کام سے بھی فارغ ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ, کوئی حرج نہیں. 11 مہینے ہم نے کام کیا, اگر 1 مہینے ہم خالص جو ہمارا مقصد تخلیق ہے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو لگا لیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بڑی بات, بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان سمجھیں کہ اس نے 11 مہینے میں موقع دیا کھاؤ کماؤ. اور اس ماہ مبارک میں بھی رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رزق کو تنگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرماتے ہیں اس مہینے میں جو عام دنوں میں نہیں ملتا. شہری میں بھی وہ کچھ ملتا ہے, افطار میں بھی وہ کچھ ملتا ہے جو عام طور پہ نہیں ملتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, رزق بڑھا دیا جاتا ہے. پھر ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اب اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرو. اللہ نے تمہارے رزق وسیع کر دیا ہے, تم دوسرے لوگوں پر یہ خرچ کرو. تو بہرحال میرا مقصد اس وقت انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس سلسلے میں کچھ بیان کیا جائے گا, لیکن اصل جو بات کہنے کی وہ یہ کہ ہم جو مرد حضرات ہیں وہ کوشش کر کے جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھنا مردوں کے لیے صحیح نہیں. اور جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں رکھی ہیں, وہ اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ وقت آ جانے پر نماز کا اہتمام کریں, نماز پڑھیں. انشاءاللہ جو جماعت سے اپنے گھروں میں جو نماز پڑھیں گی وقت پر, انشاءاللہ وہی ثواب ان کو ملے گا جو مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے پر ملتا ہے. اب مردوں کو دیکھیے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت سے کیا ہے, 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک آدمی اگر تنہا نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جماعت سے پڑھتا ہے, دونوں کی نمازوں میں 27 درجے فضیلت. اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس ثواب کو اور بڑھا بھی دیں گے. صدقات ادا کرنے میں 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر خوشوخضوع زیادہ ہو سکتا ہے اس ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیں. تو جو ثواب اجر و ثواب ہمیں مل رہا ہے 27 گنا, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں جو نماز پڑھیں گی انشاءاللہ ان کو وہی 27 درجے زائد ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اگر مسجد نبوی میں مردوں کو 50,000 یا 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے, عورتوں کو اگر مدینے میں پڑھیں گی انشاءاللہ وہی 1,000 اور 50,000 کا ثواب ملے گا, اور مکہ مکرمہ انشاءاللہ 1,00,000 کا ملے گا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے بات بار بار بیان کی جاتی ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی, کیونکہ میں خود سب سے زیادہ محتاج ہوں, سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو بھی اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں گھروں میں, ان کا بھی ایک ذہن بنائیں تاکہ گھروں میں رہ کر نماز بھی پڑھیں, دین سیکھیں. دین سیکھنے سکھانے کے ادارے موجود ہیں, وہاں چونکہ اہتمام ہوتا ہے پردے کا اور دیگر چیزوں کا. اگر دین سیکھنے کے لیے جاتی ہیں, چاہے وہ بیان کی مجلس ہو, دین سیکھنے کے لیے ہے اور وہاں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو, تو ایسی جگہوں پر دین سیکھنے کے لیے بھی آنا ان کا جائز ہے تاکہ دین کی بات سنیں, سیکھیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین,
نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله کریم, اما بعد. یہ کتابچہ ہے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب چکروی مد ذیلہ العالی کا, خواتین کا مسجد کی تراویح میں شرکت کا حکم. ایک سوال کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے اور اس کو سنوانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یقیناً ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, انہیں بھی شوق ہے, جذبہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, اور یقیناً یہ ان کی ایمانداری دینداری کا تقاضا ہے کہ دل میں یہ خیال آتا ہے. لیکن جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کے زمانے کا معاملہ دیکھتے ہیں, تو خلاصے کے طور پر جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ گھروں میں عورتوں کا نماز پڑھنا ان کے حق میں مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. جب فرض نمازوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ گھروں میں پڑھیں, تو تراویح تو سنت ہے. یقیناً جب ہم فرض مسجد میں آ کر نہیں پڑھتی تو تراویح کے لیے گھر سے باہر نکلنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی جو فتنہ فرض نمازوں کے لیے پڑھنے میں آنے میں ہے, وہی فتنہ تراویح کے سلسلے میں بھی ہے. اس لیے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس جذبہ رکھتی ہیں, تو شریعت کے حکم کو مان کر سمجھ کر اپنے گھروں میں اگر نماز پڑھیں گی تو انشاءاللہ انہیں اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی, بلکہ جو اجر و ثواب مردوں کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر ملتا ہے, یعنی مسجد میں نماز پڑھنے پر 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی میں بعض روایتوں میں 50,000 اور بعض روایتوں میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. انشاءاللہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں ہوٹل میں یا اپنی رہائش گاہ پر نماز پڑھیں گی یہ ان کے لیے زیادہ افضل عمل ہے بنسبت اس کے کہ وہ باہر جا کر نماز پڑھیں مسجد میں یا کہیں اور. البتہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب وہ سلام پڑھنے کے لیے جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد نبوی میں تو چونکہ خواتین کے لیے بالکل الگ تھلگ جگہ بنی ہوئی ہے تو اس لیے وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح حرم شریف میں جب طواف کے لیے جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی وہ طواف کے لیے جانے کی صورت میں اگر وقت ہو جائے تو پھر مسجد میں ایسی جگہ پر جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہو نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہر نماز کے لیے جس طرح مرد نکلتے ہیں ان کا نکلنا وہ صحیح نہیں. اپنے ہوٹل میں اپنے رہائش گاہ میں اگر وہ نماز پڑھیں گی انشاءاللہ انہیں وہی اجر و ثواب ملے گا جو مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ملتا ہے. رمضان مبارک چونکہ قریب آ رہے ہیں عام طور پر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, جذبات تو ہمارے اندر آتے ہیں, خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, لیکن دین خواہشوں پر چلنے کا نام نہیں ہے. دین تو اپنی خواہشوں کی کچلنے کا نام ہے. اگر شریعت کے وہ مخالف ہوں, ہمارے جذبات شریعت کے اگر مخالف ہوں تو اپنے ان جذبات کو ہمیں کچلنا چاہیے اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. مثلا دیکھیے کسی عورت کو کوئی محرم نہیں ملتا, حج کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے, حالانکہ اس کا پیسے بھی ہیں اتنے ہیں کہ وہ اب خود بھی حج کر سکتی ہے اپنے محرم کو بھی کرا سکتی ہے, لیکن کوئی محرم دستیاب نہیں ہے تو اس پر شریعت نے حج فرض نہیں کیا. حج نہیں کرے گی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ محرم نہیں, شریعت کا حکم یہاں نہیں پایا جا رہا, یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ حج پہ نہیں جا سکتی ہو, اب عمرے پہ نہیں جا سکتی ہو, یعنی محرم کے بغیر سفر کرنا وہ جائز نہیں. اب دیکھیے لوگ یہ جو مثالیں دیتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں امریکہ سے عورتیں آ رہی ہیں, جاپان سے آ رہی ہیں, تو بھائی وہ تو لوگ آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے وہ جانے, لیکن ہم تو شریعت کے حکم بتانے پر پابند ہیں. اب جس کا جی چاہے وہ شریعت کے حکم پر عمل کر لے اور جس کا جی چاہے اپنی خواہش پر عمل کر لے. ہم خود سوچ رہے ہیں کہ اپنی خواہشات پر عمل کریں گے اس میں اجر و ثواب ملے گا, یا اللہ اور رسول کی بات سن کر اس پر عمل کریں گی تو اس پر ثواب ملے گا. یقینی بات ہے کہ جو اللہ رسول کی باتیں ہیں ان کو سن کر سمجھ کر عمل کریں گے اسی پر اجر و ثواب. اب جہاں تک اہل علم کا تعلق ہے تو وہ احادیث کی روشنی میں اور گزشتہ زمانے کے جو فقہا تھے, علماء تھے, صلحاء تھے, انہوں نے جو بات سمجھی ہے وہ اسی کی روشنی میں ہمیں بات بتانے کے پابند ہیں. آج بھی مکہ مکرمہ میں یا مسجد نبوی میں یا مدینہ منورہ میں جو مسجدیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہاں کی آبادی کے اعتبار سے عورتیں نہیں آتی, یعنی ساری عورتیں آ کے مسجد میں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں, بلکہ کچھ عورتیں جو راستے میں ہیں, سفر میں ہیں, یا بازار گئی نہیں کسی کام سے اپنی ضرورت کے تحت اور نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں مسجد ہے تو قریب میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتی ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بازار میں ایک سائڈ پہ بیٹھی بھی ہوتی ہیں مسجد میں نہیں جاتی ہیں حالانکہ وقت نماز کا ہو چکا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتی ہیں اور انہیں کو مجبور بھی نہیں کرتا. بہرحال ان تمام احادیث سے اور علماء صلحاء کی عبارات سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ان پر جماعت فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اس لیے جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے وہ اول وقت میں نماز سے فارغ ہو جائے. اذان چاہے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, بعض ہماری مائیں بہنیں انتظار کرتی ہیں بھی اذان نہیں ہوئی. یاد رکھیے اذان تو بعض اوقات آدھے گھنٹے بعد ہوتی ہے, بعض اوقات 15 منٹ بعد ہوتی ہے, بعض اوقات اس سے زیادہ وقت ہوتا ہے, لیکن جب وقت ہو جاتا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر خواتین جن کے اوپر جماعت کی پابندی نہیں ہے تو انہیں تو یہی چاہیے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لیا کرے. آج کل بڑی جو ہے وال کلاک بھی آتی ہے, گھڑیاں آتی ہیں ایسی جس میں باقاعدہ یہ پروگرام جو ہے وہ فیڈ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے اس میں اذان شروع ہو جاتی ہے, تو اس اذان کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اچھا وہ ہر ملک کے اعتبار سے اس کے اندر یہ سارا پروگرام مرتب ہوتا ہے, سعودیہ جائیں تو وہاں کے مطابق کر سکتے ہیں, پاکستان میں آئیں یہاں شہر کا نام لکھیں کراچی تو اس میں شہر جو کراچی کے اوقات ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں, تو جو اول وقت ہے جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے گھڑی میں اذان شروع ہو جاتی ہے.
آپ اس وقت بآسانی اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں. جب مسجد کی گھڑی میں اذان ہو جائے یا وقت ہو جائے جماعت کی, چونکہ آپ کو پر پابندی نہیں ہے تو گھر میں پڑھ لیا کریں. البتہ وقت پر پڑھ لیں تاکہ بعض اوقات کام کاج میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ بعض خواتین بیچاری بالکل آخری وقت میں نماز پڑھنا شروع کرتی ہیں جب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے, تو اتنی کوتاہی مناسب نہیں ہے. ان تمام باتوں سے بہرحال جو بات نکلی وہ یہ کہ گھروں میں رہ کر نماز پڑھنا ان کے حق میں بہتر ہے, چاہے فرض نمازیں ہوں, چاہے وہ عید کی نماز ہو, چاہے وہ جمعے کی نماز ہو, چاہے وہ تراویح کی نماز ہو, خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. بعض عورتیں اگر ایسی وسیع میں چلی جاتی ہیں جہاں مسجد ہے, انتظام ہے, پردے کا اختلاف بھی نہیں ہے, تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو تان و تشنی سے ہم نوازیں یا انہیں برا بھلا کہیں. برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل بتا دیں خواتین کو اور پھر ان کو کہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنا. جو ماشاءاللہ خواتین بات ماننے والی ہیں وہ اس پر عمل بھی کرتی ہیں. یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ آج بہت سارے جو ہے وہ لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. دو تین باتیں خاص طور پر, ایک تو یہ کہ عید کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالتی, جمعے کے لیے بعض کو باہر نکالنے کا باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا عورتوں کو کہ تم آ کے مسجد میں نماز پڑھو. یہ آپ نے ضرور کہا کہ اگر کوئی عورت آتی تو اسے منع مت کرو, یہ نہیں کہا آپ نے. آپ نے یہ کہا کہ انہیں منع مت کرو, آنے دو, لیکن ساتھ میں کچھ حدود و قیود بتا دی کہ بھئی وہ زیب و زینت کے کپڑے پہن کرنا ہے, ایسے زیور پہن کرنا ہے جو جن میں آواز ہوتی ہو, کھنکتے ہوں, یا اسی طریقے سے جو ہے وہ اچھلاتی ہوئی اور اتراتی ہوئی مسجد میں نہ آئے, یعنی ان تمام, اور اسی طرح خوشبو لگا کر نہ آئے, اور پھر یہ کہ مردوں آنے جانے میں مردوں سے اختلاط نہ ہو. یہ ساری صورتیں ہیں, سب شرائط ہیں. ان شرائط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین آتی تھیں, لیکن اس زمانے میں بھی ساری عورتیں نہیں آتی تھیں. جو بآسانی آ سکتی تھی وہ آتی تھی, جو نہیں آتی تھی ان پر کوئی تان و تشنی نہیں کی جاتی تھی. اور یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے جو آپ نے ابھی سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز عشاء قائم کروں اور پھر اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں لوگ موجود ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, لیکن خواتین چونکہ گھر میں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, اس لیے میں ان کے گھروں میں جلانے کا حکم نہیں دیتا. اس سے پتہ چلا کہ خواتین کا گھر میں ہونا, بچوں کا ہونا, چھوٹے بچے اس سے مراد نابالغ بچے ہیں, تو وہ یقیناً اس بات کی متقاضی ہوتے ہیں کہ ان کے وہ گھروں میں رہیں, اور وہ چاہے مسجد میں نہ آئیں تو انہیں شریعت کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ مسجد میں آئیں. اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آج کل یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اور خاص کر رمضانوں میں میں نے دیکھا کہ جو اپارٹمنٹ میں ادھر ادھر مسجدیں بنی ہوتی ہیں ان کے قریب ٹینٹ لگا دیتے ہیں, اور خواتین کا آنا جانا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن لازمی بات ہے کہ آنے جانے میں یہ اختلاط ہوتا ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. عورت کے لیے بہتر یہی ہے سوائے ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں, اپنے پردے کے ساتھ, اپنی حیا کے ساتھ گھروں میں رہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا, وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, کہ تمہیں چاہیے کہ تم عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں. البتہ اگر ضرورت ہے کسی کام کے لیے ان کا جانا ضروری ہے تو پھر بے شک جا سکتی ہیں اپنے کسی محرم کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اور جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں. بہرحال چند احکام ہیں, اس کو چونکہ رمضان مبارک قریب آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ چیز سنوا دی جائیں تاکہ ہم خواتین میں, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنی خواہش کو تو مار لیں لیکن شریعت کے حکم کو ہم اونچا رکھیں تاکہ ہمیں اس پر اجر و ثواب بھی ملے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ذہن میں آئی جو رہ گئی تھی, دیکھیے عورتوں کی جماعت یعنی کوئی خاتون نماز پڑھائے اور پیچھے عورتیں اس کے جماعت سے نماز پڑھیں, یہ بھی جائز نہیں, نہ فرض نماز اور نہ ہی کوئی اور, حتیٰ کہ تراویح کا حکم بھی یہی ہے کہ کوئی عورت آگے یعنی امام بن کر نماز پڑھائے اور عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. اور کچھ صراحت کوئی تصریح اس سلسلے میں کسی حدیث میں موجود نہیں ہے, اس لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ جماعت عورتیں نہ کرائیں, بلکہ فرض نماز بھی الگ الگ پڑھیں, سنتیں بھی الگ پڑھیں, وتر بھی اپنی اپنی پڑھیں الگ, جماعت سے نہ کریں. البتہ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
جب کسی نے یہ بات پوچھی کہ بعض خاتون بعض بچیاں حفظ کر لیتی ہیں قرآن مجید اور قرآن مجید وہ چاہتی ہیں کہ یاد بھی رہے ان کو، تو اگر وہ ترابی میں سنا دیا کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا قرآن مجید یاد رہ جاتا ہے، ورنہ ان کا اس کا بھولنے کا قوی اندیشہ ہے۔ تو حضرت نے اتنی بات فرمائی کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ کوئی بچے حافظ قرآن ہیں اور یقینی بات ہے کہ اگر وہ نہیں سنائے گی ترابی میں اس طرح قرآن مجید تو وہ قرآن بھول جائے گی، یہ اندیشہ ہے اس کا، تو ایسی صورت میں فرماتے تھے کہ کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے، وہ بھی صرف تراویح کی قرآن مجید یاد رکھنے کے لیے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دوسری عورتوں کو بلایا نہ جائے گھر میں، یعنی دعوت نہ دی جائے کہ بھئی ہماری فلاں بچی سنا رہی تم بھی آ جانا، اس کو کہتے ہیں تداعی، دعوت دینا بلانا، اس سے منع فرمائے۔ ہاں گھر کی جو خواتین دو تین بس وہ کھڑی ہو جائیں پیچھے اور بچی تراویح پڑھا لے اور وہ پیچھے کھڑی ہو کے پڑھ لے، لیکن وتر کی جماعت نہ کرنا پھر اپنی پڑھے، اسی طریقے سے فرض نمازوں میں بھی جماعت سے نہ پڑھیں بلکہ اپنی پڑھیں۔ صرف یہ چونکہ ایک بظاہر قرآن مجید کے حفظ کا مسئلہ تھا اس لیے فرمایا کہ ایک دو تین عورتیں اگر ہو جائیں تو بس اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا معاملہ اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ البتہ گھر میں اگر کوئی محرم مرد تراویح سنا رہا ہے تو گھر کی خواتین اگر پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے پیچھے تو وہ جائز ہے۔ یہاں صورت وہ والی ہے کہ ایک تو عورتیں گھر سے تراویح کے لیے باہر نہ نکلیں، لیکن گھر میں ہی اگر تراویح ہو رہی ہے اس کا انتظام ہے اور پردے کے ساتھ اس یعنی بیٹا سنا رہا ہے کسی کا، اور گھر میں جو باقی خواتین بھی اگر پردہ کے ساتھ ایسا اہتمام ہے، جو عورتوں کو باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں، جو گھر کی خواتین ہیں وہ اگر پیچھے پردے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس میں بعض اصل میں ایسے حافظ ہوتے ہیں گھر میں کہ بچہ سنا رہا ہے اور کچھ اپنے عزیز اقارب بھی دوست آ گئے تاکہ بچے کا قرآن مجید مکمل ہو، اس لیے کہ مسجدیں کم ہیں حافظ زیادہ ہیں۔ اب ایک زمانے میں معاملہ الٹ تھا، حافظ کم ہوتے تھے مسجدیں زیادہ ہوتی تھیں، لیکن اب معاملہ الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حفاظ بہت زیادہ ہے اور مقابلے مسجدیں بہت کم ہیں، تو اس لیے اگر گھر میں سنا رہے ہیں اور کچھ دوست احباب یا ان کے عزیز اقارب آ کر بچے کی تلاوت بھی ہو جائے، اس کو قرآن مجید بھی یاد رہے تو اس کے لیے وہ کرتے ہیں، اور باہر بالکل پردے کے ساتھ خواتین بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں جس میں کوئی اختلاط وغیرہ نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا میرا جائز ہے۔ باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت شریعت نے نہیں دی، گھر میں رہتے ہوئے اگر اس صورت میں ہو تو پھر جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی ایسی صورتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور سب کچھ ذکر کر لیجیے انشاءاللہ، آئندہ اتوار غالباً آخری اتوار ہوگی رمضان سے پہلے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو مجلس ہوگی وہ عید کے بعد ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، لیکن آئندہ جو اتوار ہوگی اس میں کچھ رمضان المبارک سے متعلق کچھ اور باتیں جو ہوں گی انشاءاللہ وہ عرض کی جائیں گی، اس لیے وقت پر آنے کی کوشش بھی فرمائیں اور تاکہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دو اس پر عمل کرنے کی بھی، اللہ ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، يا الله اپنے فضل خاص سے ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں دکھا دیجیے، اے اللہ ہمیں اتنی عمر عطا فرمائیے اور بار بار عطا فرمائیے کہ ہر سال رمضان المبارک میں ہم تیری عبادت دل و جان سے کریں، بلکہ اے اللہ دن کے اے اللہ دن و رات کے 24 گھنٹے اور اے اللہ ہفتے کے 7 دن مہینے کے 30 دن اے اللہ تیری عبادت
دل و جان سے ہم کرتے رہیں. یقیناً اگر ہم ساری عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں تو اے اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں, عاجز بندے ہیں, آپ ہی کی توفیق سے ہم عبادت کر پاتے ہیں, آپ ہی کی توفیق سے ہم تیرے نام لیتے ہیں. اے اللہ آپ ہی نے توفیق دے رکھی ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں, آپ ہی کی توفیق سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اپنے آپ کو دین میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے بچوں کو دین میں کھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اے اللہ انہیں دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب آپ کا فضل و کرم ہے, آپ کی دی ہوئی توفیق ہے. اگر آپ کی توفیق نہ ہو اے اللہ تو ہمیں تو ارد گرد ماحول ہمارا سارا دشمن ہے. اے اللہ جو دین سے بھی بیزار ہے, دینداروں سے بھی بیزار ہے, یہ آپ کا فضل و کرم ہے, آپ کی عطا ہے, آپ کی مہربانی ہے. یا اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کے طلبگار ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, بڑے کمزور ہیں, بہت عاجز ہیں. اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں, گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, سر سے لے کے پیر تک لتھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آتی ہیں, اے اللہ یقیناً تیری بندیاں ہیں, اے اللہ وہ بھی کمزور ہیں. اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی قوی فرما دے, روحانی اعتبار سے بھی قوی فرما دے. اے اللہ یہاں آنے والا کوئی محروم نہ ہو, اے اللہ کوئی آنے والی محروم نہ ہو. اے اللہ سب کو جھولیاں بھر کے عطا فرمائیے. یا اللہ آپ تو دینے والے ہیں, یقیناً ہم ہی میں کمی ہے, ہم ہی میں کوتاہیاں ہیں, آپ فضل فرما دیجئے ہمیں مانگنے کی. اے اللہ مانگنے کی ہم میں صلاحیت نہیں, طریقہ نہیں آتا, آپ اپنے فضل و کرم سے ایسے طریقے پر مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جس سے آپ کو پیار آ جائے, آپ اے اللہ ہمیں قبول فرما لیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں. اے اللہ آپ خوش ہو جائیں, آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اے اللہ ایسے طریقے پر مانگنے کی توفیق دے کہ آپ ہمارا ذکر اے اللہ فرشتوں میں کریں, فخر کے ساتھ کریں. اے اللہ ہم کسی قابل نہیں, تیرا محض فضل و کرم ہے, تیری عنایت ہے, ہم تیرے در کے اے اللہ فقیر ہیں, منگتے ہیں. اے اللہ آپ بڑی قوت والے ہیں, آپ قدرت والے ہیں, آپ جو چاہیں تو کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, عاجز بندے ہیں, کمزور بندے ہیں, ہم پر رحم فرما دے, ہمارے بچوں پر رحم فرما دے, ہمارے گھر والوں پر رحم فرما دے. اے اللہ کوئی غم ہم ان کا نہ دیکھیں. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی آنکھوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے. اے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے, ایسے کام کی انہیں توفیق عطا فرما جس سے آپ بھی خوش ہوں, ہم بھی خوش ہوں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں. اے اللہ ہم سب جنت کے مکین بن جائیں. اے اللہ جنت ہمارا مکان بن جائے, جنت ہمارا مسکن بن جائے, جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے. یا اللہ تو نے ہمیں جس طرح سے ایک چھت تلے یہاں رکھا ہے, وہاں بھی اپنے فضل خاص سے ہمیں اللہ ہمارے دوستوں کے ساتھ, ہمارے احباب کے ساتھ, ہمارے عزیز اقارب کے ساتھ, ہماری اولاد کے ساتھ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم پر رحم فرما دے, کرم فرما دے, قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, اے اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. جیسا تیرا نام لینا چاہیے ہم وہ ایسا نہیں کر پاتے, جیسا قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے تو نے تو ہمیں بڑی دولت عطا فرمائی ہے. اے اللہ ایسی دولت ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی. ابھی آپ کے سامنے جو نظم بھی پڑی ہے بھائی مصطفیٰ نے, ان کے بچے نے بھی ماشاءاللہ اس سال حفظ کیا ہے, اور یقیناً یہ اسی کا اثر تھا دل میں جو انہوں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو بھی مزید جو ہے وہ باعمل بنائے. اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے بچے موجود ہیں یہاں, بھائی کامران کا بچہ ہے, عمران بھائی کا بچہ ہے, اسی طرح آفاق کے بچے ہیں, اور اسی طرح بھائی طارق صاحب کے بچے ہیں, اور دیگر شادہ بھائی کے ہیں. ماشاءاللہ سب نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کیا ہے. اے اللہ ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم انہیں ایسا ماحول فراہم کر سکیں کہ یہ تیرے بن جائیں. اے اللہ تیرے بن جائیں اور عامل بن جائیں, قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اے اللہ زمانہ بڑا خراب ہے, اے اللہ ماحول بڑا خراب ہے, یقیناً بچوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, لیکن آپ اپنا فضل فرما دیجئے, ہمارے ان بچوں کو سیدھے راستے پر رکھیے, ہمیں بھی سیدھے راستے پر رکھیے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھیے. اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں, اپنا فضل فرما دے, کرم فرما دے, ہمیں رشق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ جو تشویشیں ہیں ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما، جو پریشانیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں اے اللہ ان سے بھی ہمارے دماغ کو فارغ فرما دے، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ علیہ اللہ بھی کافی نبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یقیناً آپ کافی ہیں۔ ہمیں ایسا یقین عطا فرما دے، ہمیں ایسا اعتماد عطا فرما دے کہ آپ کے ذات کے سوا ہمارا کسی پر اعتماد نہ ہو، آپ کی ذات کے علاوہ کسی پر توکل نہ ہو، آپ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے ماں و ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے ٹھکانہ ہیں، اے اللہ آپ اپنا فضل فرمائیے، آپ کرم فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی ہمارے وکیل ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، یا اللہ آپ ہی ہماری بگڑیاں بناتے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں، آپ ہی ہم پر بارشیں برساتے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہم عہد کرتے ہیں ابھی سے کہ اللہ اس کو ایسے گزارنے کی کوشش کریں گے، اے اللہ ایسے گزارنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں، لیکن آپ کی توفیق کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں، توفیق اطاعت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اے اللہ ہماری ایسی گزرے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دل و جان سے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے عزیز اقارب کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کا حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، اے اللہ ایک ایک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اب تک جو حق تلفیاں ہو گئی انہیں معاف فرما، اور اے اللہ مرنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، تلافی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہمارے عزیز اقارب میں یقیناً ہماری، اے اللہ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں ان کے حق میں، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ توفیق عطا فرما دے، ہمت بھی آپ دیں گے، اے اللہ استطاعت بھی آپ عطا فرمائیں گے، توفیق بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے، اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، آپس کی محبتیں ہمیں عطا فرما، میاں بیویوں میں آپس میں محبت قائم فرما، اولادوں کے درمیان میں محبت پیدا فرما، ساس بہوؤں کے درمیان محبتیں پیدا فرما، اے اللہ بھاوج نندوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما، اے اللہ اسی طرح مردوں کے درمیان بھی، بھائیوں کے درمیان بھی محبتیں پیدا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں، ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما۔ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، بغض و عناد ہو تو تیری وجہ سے ہو، خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے عزیز اقارب، رشتے دار، دوست احباب جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی بہترین مہمانی فرما، اے اللہ بہترین مہمانی فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمانی فرما۔ آپ جیسے کریم سے ان کا سابقہ پڑا ہے، آپ جیسے کریم سے ان کا واسطہ پڑا ہے، اے اللہ خوب انہیں عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ان سے خوش ہو جائیے، انہیں اتنا عطا فرما کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ اپنے فضل فرمائیے، ہمارے دل کو تسلی عطا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو صبر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما، جو کام اے اللہ ابھی تک نامکمل ہیں انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو ہمارے ارادے ہیں ان ارادوں میں ہمیں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، یا اللہ رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دے، خاص طور پہ اللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی بال بال کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اور اے اللہ ہم سے جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، نہیں بھی کہا تب بھی، یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔